الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اس مبارک مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی پیدائش ہوئی. آپ کی ولادت سے جمال محمدی کا ظہور ہوا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال آپ کی ولادت اور پیدائش سے ظاہر ہوا. اور جب اللہ نے 40 سال کے بعد آپ کو نبوت عطا فرمائی، نبی بنایا، تو 40 سال کے بعد کمال نبوت کا ظہور ہوا. گویا ولادت کا، پیدائش کا مہینہ جمال محمدی کا مہینہ اور نبوت کا مہینہ یہ کمال محمدی کا نمونہ ہے. گویا پروردگار نے آپ کو جمال کے تمام راستے عطا فرمائے اور اللہ نے کمالات کے تمام راستے اپنے حبیب کو نبوت کے ساتھ عطا فرمائے. وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمال کے بھی جامع ہیں اور کمال کے بھی جامع ہیں. سارا جمال آپ پہ آ کے ختم ہوتا ہے اور سارا کمال آپ پہ آ کر ختم ہوتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے تقریباً 124,000 انبیاء کرام کو بھیجا اور ہر نبی کچھ نہ کچھ صفات اور کمالات سے متصف تھے، ان کے اندر وہ کمالات پائے جاتے تھے، مگر ہر نبی میں کوئی نہ کوئی خاص کمال کا غلبہ تھا. ہر نبی میں کسی نہ کسی خاص صفت کی زیادتی تھی، اس نبی پر وہ صفت زیادہ ظاہر ہوتی تھی. گویا 124,000 کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام، ان میں جن جن خوبی کا غلبہ تھا، جو خوبی ان میں زیادہ تھی، وہ تمام تر خوبیاں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل طور پر، مکمل طور پر اللہ نے وہ خوبیاں آپ کے اندر عطا فرمائی تھی. اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو اگر پھیلایا جائے تو گویا آپ کم و بیش 124,000 کمالات کے جامع تھے، یعنی 124,000 صفات آپ کے اندر پائے جاتے تھے. اور اگر آپ کے ان تمام کمالات اور خوبیوں کو سمیٹا جائے تو گویا آپ کے اس جسمانی وجود میں وہ تمام 124,000 صفتیں اور کمالات سمو دی گئی تھیں. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم 124,000 صفات، کمالات اور خوبیاں ان کے آپ جامع تھے، وہ تمام خوبیاں اللہ نے آپ میں عطا فرمائی تھی. جس نبی کو اللہ نے اتنا مقدس مقام عطا فرمایا ہو، اس نبی کی شان دیکھیے کہ اللہ نے دیگر انبیاء کرام کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارا، اللہ نے انبیاء کرام کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارا، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پر بھی نام کے ساتھ نہیں پکارا، یا ایوہ النبی، یا ایوہ الرسول، یا ایوہ المدثر، یا ایوہ المزمل، اس کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو خطاب کیا ہے. یہ عظمت کی انتہا ہے کہ اللہ جس نے تمام تر عظمت کی اور کمالات کی چیزیں آپ کے اندر رکھ دی ہیں، وہی خدا آپ کی عظمت اس طرح ظاہر فرماتا ہے کہ اپنے نبی کا نام لے کر نہیں پکارتا، بلکہ ان کے کسی صفاتی نام کو لے کر، ان کے یا ایہا المزمل و مدثر کہہ کر اللہ ان کو پکارتا ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے اپنے نبی کا جو نام محمد رکھا، اس نام محمد کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی. اس نام محمد کی حفاظت اللہ نے اس طرح کی ہے کہ پورے زمانے میں، جبکہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں نے آپ کے نبوت کا، رسالت کا اعلان کیا ہے، مگر کسی نے بھی، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کسی نے بھی اپنے بچوں کا نام محمد نہیں رکھا. مگر جب آپ کے دنیا میں آنے کا وقت بالکل قریب ہوتا گیا، اور اس زمانے کے جو راہب اور علماء تھے، ان علماء کی زبان پہ یہ بات آنے لگی کہ اب یہ زمانے کے آثار اور یہ زمانے کے حالات بتا رہے ہیں کہ اللہ کا آخری نبی ظاہر ہونے والا ہے، تو ان میں سے بعض لوگوں نے اخیر وقتوں میں اپنے بچوں کا نام محمد رکھا. چنانچہ تاریخ میں ایسے 6 بچوں کے نام ملتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کے نام محمد رکھے تھے، وہ محمد نام کے 6 بچے ہوئے ہیں. مگر اللہ نے اس نام محمد کی حفاظت اس طرح سے کی، اور آپ کی نبوت اور رسالت کی حفاظت اس طرح سے کی کہ ان 6 بچوں میں سے کسی نے بھی بڑے ہونے کے بعد نبی یا رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. یہ اللہ نے گویا ان کے ذہن و دماغ کو اس طرح سے خالی رکھا کہ اگر اس نام کا کوئی شخص نبی اور رسول ہونے کا اعلان کرے گا تو وہی ہوگا جو سچ مچ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول ہوگا. تو جس پاک پروردگار نے اپنے نبی کے نام کے ساتھ نبوت اور رسالت کی حفاظت فرمائی، اس اللہ نے اپنے نبی کو نبی کب بنایا ہے؟ اس بات پر ذرا غور کرنا ہے کہ اللہ نے اس نبی کو نبی کب بنایا ہے. عام مطلب ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے گویا کائنات سے پہلے پہلے اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا. دیکھیں، ایک ہے اللہ کے علم میں یہ بات کہ میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، ایک ہے علم، اور ایک ہے متعین کر دینا. یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ نے کائنات کے بننے سے پہلے پہلے روح محمدی کو پیدا فرمایا، نور محمدی کو پیدا فرمایا، اور نور محمدی اور روح محمدی کو پیدا کرنے کے بعد اسی وقت اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا تھا. اس لیے 40 سال کے بعد یہ کہنا ہے کہ اللہ نے آپ کی نبوت کو ظاہر فرمایا ہے، ورنہ آپ وجود کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی ہیں. سب سے پہلے نبی وجود کے اعتبار سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، البتہ ظہور کے اعتبار سے دیکھا جائے، ظاہر ہونے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے اخیر میں اللہ نے آپ کی نبوت کو ظاہر فرمایا ہے، ورنہ آپ نبی تو سب سے پہلے ہو چکے ہیں. اسی بنیاد پر ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا، کم وجبت لک النبوہ، آپ کے لیے نبوت کو اللہ نے کب ثابت کیا؟ تو آپ نے فرمایا کنت نبیا و آدم بین الروح والتین، کہ مجھے اللہ نے اس وقت نبی بنا دیا تھا جس وقت کہ آدم علیہ السلام ابھی اپنے پتلے اور روح کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کے جسم میں روح بھی نہیں ڈالی گئی تھی، اس سے کہیں پہلے اللہ نے ہمیں نبی بنا دیا تھا. تو جس اللہ کی نگاہ میں آپ گویا سب سے اول نبی ہیں اور آپ سب سے اخیر نبی ہیں. اخیر نبی اس بنیاد پر نہیں کہ اخیر میں آپ کو نبی بنایا گیا، نہیں، بلکہ ظہور کے اعتبار سے اور دنیا میں آمد اور آنے کے اعتبار سے، چونکہ سب سے آپ اخیر میں ہے اس لیے آپ کو اول الانبیاء بھی کہتے ہیں اور آپ کو آخر الانبیاء بھی کہتے ہیں. پھر دیکھیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ رب العزت کی شان دیکھیں کہ پروردگار کو اس بات کا علم ہے کہ ہمارے نبی سب سے اخیر میں آئیں گے اور ان سے پہلے پہلے تمام نبیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، مگر پھر بھی اللہ نے یوم الست میں تمام انسانوں کے ساتھ ساتھ نبیوں سے الگ الگ اللہ نے وعدہ لیا. انسانوں سے وعدہ لینے کے بعد الگ سے اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میرے آخری نبی اگر آئیں گے، میرے آخری حبیب اگر آئیں گے تو آپ ان کی نصرت کریں گے، آپ ان کی مدد کریں گے. یہاں سوال یہ ہے کہ جب اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہوگا، اس کے بعد ہی میرے آخری حبیب دنیا میں تشریف لائیں گے، آخری نبی دنیا میں تشریف لائیں گے، تو پھر نبیوں سے یہ وعدہ لینے کا مطلب کیا؟ نبیوں سے وعدہ لینے کا مطلب ہے شان نبوت کی عظمت کو ظاہر کرنا. پیارے نبی کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ اسی وقت آئیں گے جب سارے نبی جا چکے ہوں گے، مگر پھر بھی کہا دیکھو بالفرض اگر میرے نبی آ جائیں، میرے نبی اگر آ جائیں تو یاد رکھو کہ میرے نبی کے آنے کے بعد آپ ان کی نصرت کریں گے. مگر رب کریم کی شان دیکھیں کہ آخر میں اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت دنیا میں بھیجیں گے. یہاں نقطے کی بات یاد رکھیے گا کہ آپ آخری نبی ہیں اور اس درمیان میں قیامت سے پہلے پہلے اللہ ایک آخری نبی، ایک نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے. وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے نبی بن ہو کر، مگر ان کا طریقہ کار، ان کا عمل، ان کی زندگی کا طریقہ اور لوگوں کو ہدایت کی بات بتانے کا طریقہ یہ تمام کے تمام دین محمدی کے مطابق ہوگا. در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمام نبیوں کی طرف سے نائب اور ان کے وکیل اور سفیر بن کر آئیں گے، تمام نبیوں کی طرف سے وکیل اور سفیر بن کر آئیں گے کہ پروردگار نے تمام نبیوں سے کہا تھا کہ اگر میرے نبی آ جائیں تو ان کے دین کی مدد کرنا، ان کی نصرت کرنا. اور چونکہ اللہ کا نظام یہ تھا کہ سارے نبیوں کے بعد ہی آپ تشریف لانے والے ہیں، تو ظاہر ہے کہ نبیوں نے یہ وعدہ کیا، وعدہ پورا کب ہوگا؟ تو پروردگار اس وعدہ کو اس طرح پورا فرمائیں گے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اخیر میں تشریف لائیں گے، وہ اپنی جگہ پر نبی اور رسول ہوں گے، مگر آپ کے دین کی نصرت کا وعدہ جو تمام نبیوں نے کیا ہے، ان تمام نبیوں کی طرف سے وکیل بن کر، نائب بن کر، ان کے سفیر بن کر، ان کی طرف سے وکیل بن کر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اور لانے کے بعد ان تمام کی طرف سے آپ کے دین کی نصرت میں لگیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری دنیا سے کفر و شرک کا خاتمہ ہو جائے گا اور تمام کے تمام لوگ اہل ایمان ہو جائیں گے. یہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت کو پروردگار نے کتنا بلند فرمایا. اس اللہ نے، جس اللہ نے کائنات سے پہلے پہلے آپ کی روح کو، آپ کے نور کو پیدا کیا اور آپ کو نبوت سے وہیں سرفراز کر دیا تھا، اس لیے اس بات کو، اس جملے کو یاد رکھیں گے کہ 40 سال کے بعد جو آپ کو نبوت ملی ہے، در حقیقت اس نبوت کو اللہ نے 40 سال کی عمر میں ظاہر فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو جسمانی کمالات اور جسمانی خوبیوں سے بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے. ایک عام انسان کی زبان کسی چیز کے مزے کو بتاتی ہے کہ یہ چیز میٹھی ہے یا کڑوی ہے یا کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی زبان کی امتیازی شان یہ بتائی کہ اگر آپ کی زبان پر کوئی حرام لقمہ، کوئی ناجائز لقمہ اگر آپ کی زبان مبارک پہ کوئی لقمہ چلا گیا، تو اس زبان میں اللہ نے یہ طاقت و قوت رکھی کہ اس زبان نے آپ سے بتا دیا کہ یہ حرام لقمہ ہے، یہ شبہ والا لقمہ ہے. عام انسانوں کی زبانیں صرف مزے کو بتاتی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان کی خاصیت کہ وہ حلال و حرام کو بتاتی ہے. چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کسی میت کے جنازے سے، قبرستان سے میت کو دفن کر کے تشریف لا رہے تھے. ایک خاتون مکہ، ایک خاتون مدینہ نے آپ کی دعوت کی، آپ راستے میں تھے، انہوں نے دعوت پیش کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لے گئے. دسترخوان پر انہوں نے بکرے کا گوشت رکھا، جیسے گوشت رکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک لقمہ اپنی زبان پہ رکھا، تھوڑی دیر تک آپ چباتے رہے، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یہ لقمہ حلال نہیں ہے، میری زبان کہہ رہی ہے کہ یہ لقمہ حلال نہیں ہے. پھر آپ نے پوچھا کہ جاؤ اس گھر میں ایک عورت ہے، اس سے پوچھو کہ یہ گوشت کہاں سے لائی. تو اس عورت نے کہا کہ میری تمنا تھی کہ میں آپ کی دعوت کروں، مگر آج میں نے بازار میں بھیجا تو وہاں کوئی بکرا نہیں ملا. پھر اس کے بعد مجھے پتا چلا کہ فلاں کے گھر میں ایک بکرا آیا ہوا ہے خرید کر، میں نے وہاں بھیجا تو پتا چلا کہ اس گھر کے جو مالک ہیں، اس عورت کے جو شوہر ہیں، وہ شوہر موجود نہیں ہے. تو اس عورت نے منع کیا، تو پھر میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس عورت سے کہ تیرے شوہر آئیں گے تو بعد میں بھاؤ تو کر لیں گے، لیکن تو ابھی دے دے. اس عورت نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر، اس عورت نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر مجھے بکرا بھیج دیا ہے، اسی کو ہم نے ذبح کیا اور اسی کو ہم نے آپ کو کھلایا، آپ نے فرمایا کہ مالک کی اجازت کے بغیر یہ ذبح کیا گیا، یہ حلال نہیں ہے، اور میری زبان نے مجھے بتا دیا کہ یہ حرام لقمہ ہے۔ اندازہ لگائیں کہ جس نبی کی زبان کو اللہ نے یہ تاثیر عطا فرمائی ہو، اس پاک پروردگار نے اسی زبان سے نکلتے ہوئے لعاب، اسی زبان سے نکلتے ہوئے تھوک کو اللہ تعالیٰ نے کیا تاثیر عطا فرمائی، کیا تاثیر عطا فرمائی کہ حضرت سلمہ بن اقوا وہ ایک دفعہ کسی مقصد سے گئے، اور وہاں جب گئے تو ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ان کا پاؤں ٹوٹ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، اور بلانے کے بعد اپنا لعاب مبارک ان کے زخم، ان کی ٹوٹی ہوئی ہڈی پہ لگا دیا تو ان کی ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ گئی، اور اخیر تک کبھی ان پاؤں میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی۔ پروردگار نے جسمانی خوبیاں، جسمانی کمالات، جسمانی اچھائیاں اس طرح سے رکھی ہیں کہ لعاب کو بھی اللہ تعالیٰ نے پرتاثیر بنا دیا۔ پھر آپ کی آواز کو اللہ نے کیسی پرتاثیر بنائی، حجت الوداع کے موقع پر صحابہ کرام مینا کے میدان میں تھے، وہاں ضرورت تھی خطبہ دینے کی، وہاں ضرورت تھی لوگوں کو حج کے مسائل بتانے کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خیمے کے سامنے بیان فرمایا، خطبہ دیا۔ صحابی کا بیان ہے کہ ہم میں سے جو قریب تھے وہ تو آپ کے قریب آ کر بیٹھ گئے، مگر دور دراز جو صحابہ کا خیمہ لگا ہوا تھا، 1,24,000 دور دراز جو خیمہ لگا تھا، ہر صحابی اپنے خیمے میں آپ کی آواز اسی طرح صاف صاف سن رہا تھا جس طرح آپ کے قریب بیٹھے ہوئے صحابہ آپ کی آواز کو سنتے تھے۔ پروردگار نے آپ کی شان کو کتنا بلند فرمایا کہ آپ کی زبان، آپ کے لعاب، آپ کی آواز کو کتنا بلند کیا۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ، عبداللہ بن رواحہ جنگل میں اپنی بکریاں چرا رہے تھے، وہاں انہوں نے سن لیا کہ میرے پیارے نبی کی آواز ہے، وہیں جنگل میں بیٹھ گئے، کیونکہ نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو وہاں بیٹھ گئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے آنکھوں میں وہ کیا تاثیر عطا فرمائی، کیا امتیازی شان دی۔ عام انسان اپنے آنکھوں کی چیزوں کو، سامنے کی چیزوں کو دیکھتا ہے، دائیں بائیں کی چیزوں کو دیکھتا ہے، پیچھے کی چیز کو نہیں دیکھتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کو کیا ہو گیا، تم لوگوں کو کیا ہو گیا، نماز تم لوگ کس طرح پڑھتے ہو، میں جس طرح سامنے دیکھا کرتا ہوں اسی طرح میں پیچھے دیکھا کرتا ہوں۔ اور آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا جبکہ مسجد نبوی کی آخری صف میں ایک صحابی جس سے نماز کے خشوع خضوع کے خلاف کوئی کام ہو رہا تھا، اور نماز کے خلاف کوئی کام، کوئی چیز ان سے ہو رہی تھی، اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ میں اپنے پیچھے کی چیزوں کو اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے سامنے کی چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ رب کریم نے جس طرح تمام انبیاء کرام کے صفات، ان کے کمالات، ان کی خوبیاں، ان کی اچھائیاں آپ میں جمع فرما دی تھی، اسی طرح پروردگار نے آپ کو جسمانی امتیازی شان سے بھی نوازا تھا۔ لہذا آپ آنکھوں کو دیکھیں کہ آنکھ کے اعتبار سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا خصوصی صفات عطا فرمائی کہ آپ فرماتے ہیں میری آنکھیں سوتی ہیں مگر میرا دل نہیں سوتا۔ اندازہ لگائیں ہر انسان کی جب آنکھیں سو جاتی ہیں تو اس کا دل بھی سو جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ عام انسانوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر انبیاء کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو سونے سے نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح آپ کے کان کی شان دیکھیں، ایک دفعہ مدینہ منورہ میں آپ تشریف لے گئے، 5-6 قبریں تھیں، آپ نے پوچھا ان کی قبریں ہیں، تو جاننے والوں نے بتایا کہ یہ کفر پر مرنے والے اور شرک کے زمانے میں مرنے والے لوگوں کی قبریں ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو میں دعا کرتا کہ اللہ رب العزت قبر کے اندر کی آواز تجھے سنا دے جو آواز اس وقت میں سن رہا ہوں۔ پروردگار نے آپ کو وہ کان عطا فرمایا جس کان سے قبر کے اندر عالم برزخ کی چیزوں کو بھی آپ سنا کرتے تھے، اور اللہ نے آپ کے ہاتھوں کی کیا امتیازی شان رکھی۔ طلبہ جانتے ہیں خندق کے موقع پر صحابہ کرام تھک گئے اس چٹان کو توڑنے سے، سارے صحابہ جو طاقتور تھے، مضبوط تھے، تھک گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اللہ نے وہ تاثیر عطا فرمائی کہ اسی ہاتھ سے پھوڑے کو پکڑا، 3 دفعہ آپ نے مارا، اس کے 3 ٹکڑے ہو گئے۔ یہ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ آپ کے ہاتھ کو بھی اللہ نے کیا بنایا، جبکہ خود آپ کے ہاتھ کی شان یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کے بارے میں راوی فرماتے ہیں کہ الین من الحریر، ریشم سے کہیں زیادہ آپ کا دست مبارک آپ کا ہاتھ تھا، اور آپ کے ہاتھ میں ایسی خنکی اور ایسی ٹھنڈی رہا کرتی تھی جیسے برف کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اگر کوئی اپنے ہاتھوں میں رکھے تو اس وقت جیسی خنکی اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک خنکی تھی. ایک صحابی فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرا پورا دل ٹھنڈا ہو گیا. پروردگار نے اپنے نبی کے سر کے بالوں سے لے کر قدم مبارک تک اللہ رب العزت نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی ہے کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی امتیازی شان عطا فرمائی. اور نبیوں کو جو اللہ نے کمالات عطا فرمائے، مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے عصا سے پانی نکلا، ان کے عصا سے نکلا. اللہ نے یہاں آپ کے کمال کو اکمل بنایا اور آپ کے عملی مبارک سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دیکھیں کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ چڑیا اور پرندے ان سے بات کرتے تھے. پروردگار کی شان دیکھیے کہ پروردگار کے سامنے خیبر کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ خیبر کے موقع پر ایک زینب نام کی عورت نے زہریلا گوشت آپ کے دعوت کر کے آپ کے سامنے رکھا. اور ایک عورت نے آپ کو زہریلا گوشت رکھنا چاہا تو جیسے ہی آپ نے لقمہ اپنی زبان مبارک پہ رکھا، اس لقمہ نے کہہ دیا کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، اس لقمے نے آپ سے بات کی ہے. تو اگر گوشت کا ٹکڑا حضرت سلیمان کے یہاں زندہ پرندہ بات کرتا ہے، یہاں اللہ نے اپنے نبی کے عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک گوشت کے ٹکڑے میں طاقت عطا فرمائی کہ اس نے آپ سے بات کر لی ہے. بہرحال انبیاء کرام کو جتنے بھی صفات ملے ہیں وہ تمام صفات اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا جامع بنا دیا، اور ایسا نبی اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے. ایسے نبی کی عظمت ہمارے دل میں جتنی ہوگی، آپ کی منقبت ہمارے دل میں جتنی ہوگی، اتنے ہی ہمیں آپ سے محبت ہوگی، اور جتنی ہمیں آپ سے محبت ہوگی اتنا ہی ہمیں آپ کو قرب حاصل ہوگا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے دل میں پیارے نبی کی بھی محبت ہو اور اللہ کی محبت بھی ہو. حضرت ابو سعید خراز ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کو ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اس زیارت میں انہوں نے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سعید خراز نے فرمایا، معذرت کے انداز میں، ندامت کے انداز میں، شغلتنی حبک اللہ، شغلتنی حب اللہ عن حبک. او میرے پیارے آقا، میں ابھی اپنے اللہ ہی کی محبت میں اتنا لگا ہوا ہوں، میں ابھی اپنے اللہ ہی کی محبت میں اور اللہ ہی کی محبت کو حاصل کرنے میں اتنا لگا ہوا ہوں کہ یہی محبت آپ کی محبت کے لیے رکاوٹ بنی ہوئی ہے. جتنی محبت آپ سے کرنی تھی میں اتنی محبت نہیں کر رہا ہوں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حب اللہ حبی، کہ اللہ سے محبت کرنا یہ میری محبت کی پہچان ہے. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس کے دل میں میری محبت ضرور ہوگی. یہ الگ سی بات ہے کہ تجھے اس بات کا احساس اور خیال نہیں ہوتا. اس لیے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہو، اور محبت اس وقت آتی ہے جبکہ عظمت ہو، اور عظمت اس وقت آتی ہے جبکہ کمالات اور خوبیاں اور امتیازی شان ہمارے سامنے آئے. اس لیے ہم اپنے دل میں محبت نبی کو حاصل کریں، اسی محبت کی بنیاد پر انسان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل ہوگا. اور اس محبت کی دلیل کیا ہے؟ محبت کی دلیل اللہ نے قرآن کریم بتا دیا. ایک تو اللہ نے اپنی محبت کی دلیل بتائی. اب اندازہ لگائیں، ایک بزرگ نجیب بات فرمائی کہ پروردگار نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تذکرہ فرمایا وہ عجیب انداز میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جب اللہ کی شان یہ ہے، ہاں یہ بتایا کہ اللہ نے اپنی محبت کا حکم تو دیا، والذین آمنوا اشد حبا للہ، مگر قرآن میں اللہ نے صراحتاً اپنے نبی سے محبت کا حکم نہیں دیا. کہتے دیکھو، اللہ نے جب اپنی محبت کی پہچان اور اپنی محبت کا معیار، اس کی علامت و پہچان، اللہ نے اپنی محبت کی پہچان جب نبی کی اتباع کو قرار دیا، اسی سے سمجھو کہ اللہ کے نبی کی محبت کتنی ہونی چاہیے. اور خود اللہ کو اپنے نبی سے کتنی محبت ہے کہ اپنی محبت کرانا چاہتا ہے تو کہتے ہیں میری محبت کا راستہ یہ ہے کہ میرے نبی کی تم اتباع کرو. اور پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عظمت کو کس طرح ظاہر فرمایا، محبت کس طرح ظاہر فرمائی، کہ تمام کے تمام فرشتوں سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ کرایا. مگر یہاں دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے خود بھی صلوات و سلام پیش کیا، اور فرشتوں سے کرایا، اس کے بعد پھر انسانوں سے کرایا. اب یہاں سوال یہ ہے کہ تمام کے تمام فرشتے اربوں کھربوں بلکہ بے شمار فرشتے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ صلاۃ والسلام پیش کرتے ہیں تو پھر ہم جیسے گنہگاروں اور انسانوں کو اللہ نے صلاۃ والسلام پیش کرنے کا حکم دیا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہاں نبی ہمارے صلاۃ والسلام کے محتاج نہیں ہے، عظمت اور محبت کا اظہار ہے، عظمت و محبت کے اظہار کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ میرے پیارے نبی پر صلاۃ والسلام بھیجو. اور بزرگان فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمام فرشتوں سے آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کرایا اس سے کہیں زیادہ اللہ نے عظمت ظاہر فرمائی ہے، کیونکہ اللہ نے سجدہ نہیں کیا، انسانوں نے حضرت آدم کا سجدہ نہیں کیا، بلکہ انسانوں سے اور فرشتوں سے بھی اللہ نے درود پاک پڑھوایا اور خود اللہ نے بھی درود پاک پڑھا. اس سے حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں بھی آپ کی عظمت ظاہر ہو جاتی ہے کہ ان کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور آپ کو تو سجدہ نہیں کیا. ارے سجدہ سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ اللہ پیارے نبی پہ صلاۃ و سلام بھیجیں. لہذا ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا خیال کرتے ہوئے ہمیں آپ پہ درود و سلام پڑھنا چاہیے. خالد بن کثیر کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا آخر وقت آیا، آخر وقت آیا تو اس آخر وقت میں اچانک ان کے قبر کے پاس، ان کے سر کے پاس ایک چھوٹا سا کاغذ گرا. لوگوں نے اس کو پڑھا تو دیکھا براءت من النار، اللہ نے جہنم سے ان کو بری کر دیا اور دنیا میں ہی اللہ نے بشارت سنا دی. اس زمانے کے صلحاء ان کے پاس گئے اور جا کر ان کی اہلیہ سے پوچھا، کہا کوئی خاص عمل تو نہیں تھا، ہاں اتنی بات ضرور تھی کہ وہ روزانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ ہزار درود پاک پڑھتے تھے، ہزار درود پاک پڑھتے تھے. اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی. اور سنیے، ابن حجر ایک مکی ہیں، ایک تو ابن حجر ہیں صاحب فتح الباری اور ایک ابن حجر مکی ہیں. وہ فرماتے کہ ہمارے زمانے میں ایک جوان بچے کا انتقال ہو گیا تو کسی صالح نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا تو کہنے لگے میرے سارے اعمال وزن کیے گئے، میرے حسنات اور میرے سیئات یہ تمام کے تمام وزن کیے گئے، میری نیکیاں اور برائیاں تمام وزن کیے گئے، سب کے سب برابر ہو گئے. پھر اچانک ایک چھوٹا سا دفتر آیا، اس میں صرف 100 دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا، 100 دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا تھا. اللہ نے فرمایا اے فرشتے میرے اس بندے کو اس 100 درود پاک کی برکت سے بلا حساب و کتاب جنت میں لے جاؤ. گویا درود پاک کی کثرت انسان کو بلا حساب و کتاب جنت تک پہنچا دیتی ہے، اور یہی درود پاک انسان کو بڑی بڑی مصیبتوں سے نجات دلاتی ہے. آخری روایت سن لیجئے، آخری روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ جبریل امین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پیارے آقا آج میں نے ایک فرشتے کو دیکھا، یہ معراج کے بعد ہی کا واقعہ ہوگا، آج میں نے ایک فرشتے کو دیکھا جو فرشتہ اتنا بڑا کہ پروردگار نے اس کی عظمت کے خاطر اس کے ارد گرد اس کے چاروں طرف 70,000 فرشتوں کو کھڑا کر رکھا. 70,000 فرشتے اس کے آزو بازو میں رہتے، وہ بہت بلند و بالا فرشتہ ہے، مگر آج ہم نے دیکھا کہ اس کے پر بکھرے ہوئے ہیں، پر ٹوٹے ہوئے ہیں، نہایت پریشان حال ہے، اور جو اس کا مقام تھا وہاں سے ہٹ کر کسی اور جگہ پہ وہ پڑا ہوا ہے. میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھ سے گزارش کی، اس فرشتے نے کہا ذرا دعا کر دو کہ اللہ میری غلطی کو معاف کر دے اور مجھے میرا مقام اللہ عطا فرما دے. جب میں اللہ کے حضور میں نے گرگرایا تو پروردگار نے کہا، میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں ہوا، تیرے ساتھ خدا کی یہ پکڑ کیوں ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے موقع پر بارگاہ خدا میں تشریف لے جا رہے تھے، تمام فرشتے آپ کے ادب احترام میں کھڑے ہو گئے، میں غفلت کی بنا پر کھڑا نہ ہو سکا. اس غفلت کی بنا پہ کھڑا نہیں ہوا تو پروردگار نے مجھے یہ سزا دی. جب جبرائیل نے اللہ سے معافی چاہی تو اللہ نے فرمایا کہ اس فرشتے سے کہو کہ اگر اب اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہتا ہے تو کہو کہ میرے نبی پہ صلاۃ و سلام پڑھے. جب میں نے اس کو کہا، اس نے صلاۃ و سلام آپ پہ پڑھا، تو اللہ نے اس کا وہ درجہ متعین فرما دیا. اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے حالات بھی اگر خراب ہو جائیں تو اللہ درود پاک کی برکت سے اس کے وہ حالات درست فرما دیتے ہیں. اور بھی کئی چیزیں جیسے صلاۃ تنجینا ہے، اس طرح بعض درود پاک وہ ہیں جن کی خصوصیت ہے. ہمیں چاہیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے رہیں. اللہ ہمیں آپ کو سچی پکی محبت نصیب فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، محشر کا منظر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں. پنکھا چالو کر، محشر کا منظر اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں. تمام کے تمام انبیاء نفسی نفسی کہتے ہوں گے اور میرے پیارے آقا ہم جیسے گناہگاروں کو دیکھ کر امتی امتی کہتے ہوں گے. ہر نبی کو اپنی فکر ہوگی, پیارے نبی کو ہم گناہگاروں کی فکر, مگر ہم اتنے غافل کہ ہماری زبان پہ درود پاک بھی نہیں, آپ کی سنت کا خیال بھی نہیں. اللہ ہمیں ان باتوں کو سن کر آپ کی عظمت نصیب فرما. ارے اللہ محشر کے میدان میں جس طرح اس جوان بچے کو اللہ اپنے بلا حساب و کتاب جنت دے دی, کہ اللہ ہم گناہگاروں کو بھی بلا حساب و کتاب جنت عطا فرما, درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. آہ جاتی ہے فلک پہ رحم لانے کے لیے, بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے, خلق کے رادے ہوئے دنیا کے ٹکڑائے ہوئے, آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے, آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے, خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. اللہ دنیا میں تو آپ نے ذلت سے بچنے کے پردے ڈال رکھے ہیں, محشر میں اللہ اگر آپ نے رسوا کر دیا, خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں, کچھ بھی ہے لیکن تیرے, کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں, کچھ بھی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. اے اللہ ہم نے سنا پڑھا کہ امت کے اعمال آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, اللہ اگر ہمارے نام کے ساتھ ہمارا عمل پیارے نبی کو خوش ہوتا ہو اور ہمارے ناموں کے آگے ایمان رسول لکھا ہوا ہو, ہمارے ناموں کے ساتھ نائب رسول لکھا ہوا ہو, ہمارے ناموں کے ساتھ مومن مرد مومن عورتیں لکھی ہوئی ہو, اللہ آپ کے پیارے حبیب کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. پیارے نبی نے تو تکلیف اٹھا اٹھا کے دنیا میں زندگی گزاری ہے, اللہ جس کو آپ نے بڑا رتبہ عطا فرمایا اس نے بھوک کی تکلیف اٹھائی, دشمنوں کی طرف سے تکلیفیں اٹھائی, مولا ہم قبر میں بھی ان کو تکلیف پہنچے. اے اللہ, اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ کے سامنے پیش نہ فرما, اس سے پہلے پہلے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, معاف فرما دے. اللہ کوئی دوسرا آدمی کچھ غلط کرتا ہے اتنا دل پہ نہیں لیا جاتا, مگر گھر میں آنے والا مہمان اگر کچھ کر دے تو مولا مہمان کو تکلیف ہو جاتی ہے. اللہ ہمارے ہم بھی تو مہمان رسول ہیں, اللہ اگر ہم سے گناہ ہو گیا تو پیارے نبی کو کتنی تکلیف ہوگی, کہ جس کو ہمارا نبی اللہ نے بنا دیا, ہمارے اللہ نے ہمارے نبی کا مہمان بنا دیا, وہ ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے, ہماری سنتوں کو چھوڑتا ہے. اے گری ماتا ہمارے نبی کی تکلیف سے ہماری حفاظت کرنا, آپ کی روحوں کو مسرور فرما, ہماری زبان پہ چلتے پھرتے دل دستگاہ اور مسجد میں آتے جاتے گھر آتے جاتے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ارے اللہ یہ چہرہ تو اس لائق نہیں ہے, مولا یہ زبان اس لائق نہیں ہے کہ پیارے نبی کے سامنے کی زیارت کر سکے, مولا اس دنیا میں زیارت فرما دے, اللہ اس دنیا میں زیارت فرما دے. اللہ آپ کی زندگی میں تو ہم آپ کو زیارت نہ کر سکے, اگر میرے مولا محشر کے میدان میں اگر وہاں بھی آپ نے پردہ ڈال دیا, تمہارے لیے پتھر کھائے تھے اور تم نے بیچے پیچھے کھا کر نبیوں پر اللہ ہم تو دوسرے محروم ہو جائیں گے, نہ دنیا میں دیکھ سکے نہ آخرت میں دیکھ سکے. اے اللہ وہاں کی محرومی حفاظت کرانا, ارے اللہ ہمیں سنتوں سے سجا کر, ہمیں سنتوں سے سجا کر درود پاک پڑھوا پڑھوا کر پیارے آقا کی زیارت اس طرح خواب میں کرا دے کہ پیارے آقا ہم کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. آپ نے جیسے کرمی کو تو معاف کر دیا تھا, مولا جنہ کو آپ نے معاف کیا تھا, اللہ ہمیں معاف فرما کر پیارے نبی کی زیارت نصیب فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.